أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات بجي اذان محترم اخلاق انسان کی انسانیت کا معیار اور انسان کی دنیا و آخرت میں سعادت کا ضامن ہے، اور دین مبین اسلام وہ دین ہے کہ جس کی وسعت اور جس کا پھیلاؤ اخلاق کی وجہ سے ہوا ہے، اور آج مسلمانوں کو ہر زمانے سے زیادہ اخلاق کو اپنانے کی اور اخلاقی کردار کے مظاہرے کی ہر زمانے سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہم جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں زان محترم ہمارے لیے تو اور بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے لیے جہاں عالمی استکبار، اسلام کے دشمن وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ خود عالم اسلام سے بھی ہمارے خلاف عالمی دشمن ہمارے ہی مسلمانوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارا کردار بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے دین کے دفاع میں، ہمارے دین کی تبلیغ میں۔ لہٰذا اخلاق آل محمد علیہ السلام اس کو اپنانا فرائض میں سے بھی ہے اور دین کے دفاع اور دین کی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد۔ رضان محترم، آج جو موضوع مد نظر ہے بإذن اللہ وہ حسن ظن اور سوء ظن کا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ جس سے ہمارا معاشرہ ہمیشہ دوچار رہتا ہے اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سوء ظن اور حسن ظن کا بہت اہم رول ہے، اور عام طور پر ہم اس چھوٹے سے مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اذان گرامی یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس میں بعض دفعہ باتیں ریپیٹڈ ہوتی ہیں نا، ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار۔ نماز میں ایک ہی سورہ کو آپ بار بار پڑھتے ہو، سورہ الحمد کو دن میں آپ کم از کم 10 دفعہ تو پڑھتے ہو نا، اور اللہ اکبر کتنی دفعہ کہتے ہو، بار بار اسی نماز کا تکرار کر رہے ہو۔ کیوں ہے یہ تکرار؟ کیوں قرآن کو بار بار پڑھو؟ کیوں احادیث نبوی کو بار بار پڑھو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق ہی ایسے کیا ہے کہ بہت جلدی غافل ہو جاتا ہے، بہت جلد بھول جاتا ہے۔ لہذا جب انسان بھولنے والی مخلوق ہے، بہت جلد بھول جاتی ہے، اپنی دنیاوی کاموں میں اس قدر ہم مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سوچنے کا، اپنی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کام بہت زیادہ اہم ہیں لیکن اخروی کاموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس جسم کی اہمیت ہے لیکن یہ جسم جس کے لیے خلق ہوا یعنی روح کے لیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا زن محترم، عام طور پر مانوی امور اور روحانی امور، اخروی امور چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر یہی میرے ہاتھ میں اگر درد ہو جائے خدا نخواستہ، میرا ہاتھ کٹ جائے، خون بہنے لگے گا، درد ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا، کرب میں مبتلا ہوں گا، چونکہ فوری طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کی یہ کیفیت ہے اور درد کو اور الم کو محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا علاج کے لیے فوراً دوڑوں گا. لیکن روحانی امراض ایسے ہوتے ہیں زان محترم جن کا پتہ نہیں چلتا، وہ مرض لاحق ہو گیا، کینسر کے مانند ہوتا ہے نا، کینسر کا بھی بالکل آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے عام طور پر. خدا سارے مومنین مومنات کو محفوظ فرمائے، اور جو کینسر کے ہمارے مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفائے کاملہ کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. تو زن محترم کینسر کے مانند آپ سمجھ لو یہ امور ہوتے ہیں، انسان کو بالکل آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اب تو میری موت نزدیک ہے، بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو انسان کو معنوی امور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مجالس اور یہ محافل اور یہ وعظ و نصیحت اور یہ اخلاقی کتب کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، قرآن مجید کا مطالعہ عزیزان محترم یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ تمہیں تذکر مل سکے، یاد دہانی ہو سکے، بار بار تمہیں کوئی نوٹ کروائے کہ یہ برائی ہے اس سے بچنا ہے، یہ برائی ہے اس سے بچنا ہے، یہ اخلاق ہے جسے اپنانا ہے، یہ اخلاق ہے جسے اپنانا ہے. تو ہمارے نوجوان گھبرا نہ جائیں کہ بھئی یہ کیا سارے مولانا ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مولانا تو ایک طرح کی بات کریں گے نا، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ باتیں ریپیٹ کرو. یہ جب میں آپ کو اخلاقیات بیان کر رہا ہوں نا، آپ سے زیادہ خود مجھے فائدہ ہوتا ہے اس کا، خود میرے نفس کے لیے بھی تذکر ہے نا. زان محترم ہم سب غیر معصوم ہیں، لہذا یہ بار بار آپ دیکھیں بڑے بڑے مراجع کرام، قوم کے، نجف کے مراجع کرام، دوسرے جو وائز ہیں، بعض دفعہ غیر عالم دین ہوتا تھا، وائز ہے لیکن غیر عالم دین ہے، لیکن چونکہ بہترین نصیحت کرتا ہے اور اس کی زبان میں تاثیر ہے، لہذا یہ مرجع، یہ مجتہد، یہ فقی، یہ عالم اس غیر عالم کے پاس جا کر نصیحت لیتا ہے. دیکھیں نا کیوں آخر، اس لیے کہ یہ تذکر سب کے لیے ضروری ہے. انسان بہت جلدی غافل ہو جاتا ہے، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم سوء زن گناہان کبیرہ میں سے ہے. ان بعض الظن اثم، بعض زن جو ہیں گمان کیا ہیں؟ گناہ ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے اور کہا کہ اکبر الکبائر سوء الظن، یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ السوء الظن باللہ، اللہ سے سوء زن کرنا. سوء زن کبائر میں سے، گناہان کبیرہ میں سے. اور افضل العبادہ حسن الظن، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حسن ظن کرنا. عجیب ہے زن محترم، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ قبلہ رخ نہیں ہیں، آپ نے نماز کی طرح کوئی ارکان انجام نہیں دیے، لیکن آپ صرف ایک مومن سے سمپلی حسن ظن کرتے ہو کسی بھی معاملے میں. اللہ کہہ رہے تمہارا یہ حسن ظن دل میں کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، افضل العبادہ. دیکھیں کچھ چیزوں کو افضل العبادہ کہا گیا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ افضل العبادہ انتظار الفرج. افضل ترین عبادت کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار ہے. امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کیا ہے؟ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت، سب سے بڑی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مومن انتظار امام میں ہوتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا، تو وہ شخص انتظار یعنی ٹرین کی طرح کا انتظار نہیں ہوتا کہ جناب ٹرین آنے والی ہے تو ہم سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہوئے، ٹرین آئے گی دو گھنٹے بعد تو ہم بیٹھے ہوئے. نہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ٹرین کی مانند کا انتظار نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کا انتظار ایسا انتظار ہے جیسے ایک بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اور 10 سال کے بعد فرض کر لو وہ باہر ملک سے واپس آ رہا ہو تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کس قدر اس کے اندر بے چینی ہوگی، کس قدر وہ فعال ہوگی، کس قدر وہ گھر کو سجا رہی ہوگی، اپنے بیٹے کے لیے اچھے اچھے کھانے پکا رہی ہوگی، وہ تمام چیزیں جو اس کے بچے کو پسند ہیں وہ اس بچے کے لیے آمادہ کر رہی ہوگی نا۔ تو اس طرح کا انتظار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو مورد پسند امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان تمام چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہوں گے، اپنے گھر کو سجا رہے ہوں گے، معاشرے کو آمادہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کو تیار کر رہے ہوں گے، اپنی تربیت کر رہے ہوں گے، وہ تمام کام جو امام کو پسند ہیں وہ آپ انجام دے رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد والے۔ لہذا افضل العبادہ انتظار الفرج، اور کہا افضل العبادہ حسن الظن۔ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حسن ظن کرنا ہے اذان محترم۔ لہذا حسن ظن ایک عبادت ہے اور ایک عمل ہے حسن ظن، یہ جو آپ نے دل میں نیت کی۔ اب دیکھو بہت ساری عبادتیں اذان گرامی انسان بیٹھے بیٹھے ان کا ثواب لے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ عبادت کر سکتا ہے، اس میں آپ کو کوئی زیادہ زحمت نہیں کرنی، صرف نیت کرنی ہے۔ اور ہر مباح عمل بھی، میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، ہر مباح عمل بھی مستحب ہو سکتا ہے۔ ہر مباح عمل جس میں نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے وہ مباح عمل کہلاتا ہے نا، یعنی میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں پھرتا ہوں، یہ سارے کیا ہیں؟ مباح کام ہیں۔ انہی مباح کاموں کو میں مستحب کاموں میں تبدیل کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے عمل کرنے کا کوئی ثواب نہ ملے، اگر وہ کام خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو نیت کر لو بارِ الٰہی تیری خاطر انجام دے رہا ہوں، تیری خاطر کھا رہا ہوں، کھاؤں گا تو طاقت آئے گی، عبادت کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، بارِ الٰہی آفس جا رہا ہوں تاکہ رزق حلال کما سکوں، خدائے یونیورسٹی جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کر سکوں، تو نے حکم دیا ہے نا، تیری خاطر جا رہا ہوں۔ تو ذہن مطلب صرف نیت، آپ دیکھیں نا ہم غافل کتنے ہیں۔ صرف عزیز جوانوں اگر ہم نیت کر لیں وہ عمل جو مباح تھا وہ نیک عمل میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ باعث ثواب ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ اچھا حسن ظن کیا ہے؟ کسی مومن کے ساتھ اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا، ہمیشہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ سوء ظن کیا ہے؟ کسی بھی مومن کے بارے میں، انسان کے بارے میں برا گمان کرنا۔ اب یہ گمان کرنا کبھی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ برا گمان اور اچھا گمان کبھی خالق کے لیے ہوتا ہے، کبھی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بھی انسان سوء ظن کرتا ہے، عجیب ہے انسان، یعنی ہے کیا انسان؟ فقیر ہے، اللہ غنی ہے، انسان مخلوق ہے، محتاج ہے، وہ خالق ہے، وہ غنی ہے، اس کے باوجود ہم سوء ظن کرتے ہیں اللہ سے۔ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ یہ منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں سوء ظن کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوء ظن کرتے ہیں، اور اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ کس وجہ سے؟ سوء ظن کی وجہ سے۔ یہ جو کہا نا اکبر الکبائر سوء ظن، کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوء ظن کرنا ہے۔ تو ذہن مطلب جس پر، جس فعل پر اللہ کا عذاب نازل ہو، عام طور پر اس کی تعریف جو علماء کرتے ہیں، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ نے کبیرہ میں سے ہے یا صغیرہ میں سے ہے، تو کہا گیا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، اللہ خود کہے کہ میرا عذاب نازل ہوگا اس گناہ کے اوپر اور تمہیں جہنم میں اٹھا کر پھینکوں گا، تو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. لہذا سوئزن کو کیا کہا گیا؟ سوئزن کو کہا گیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات ان کو کیا کروں گا؟ میں ان پر اپنا عذاب نازل کروں گا. یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے. آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ چلے ہیں تو اس وقت میں مدینے میں جو مشرکین تھے اور منافقین تھے بڑے خوش ہوئے. ہو ان کو کس بات کی خوشی تھی؟ ان کو خوشی اس بات کی تھی کہ یہ فتح مکہ کے لیے جا رہا ہے محمد. ہوگا کیا؟ یہ محمد وہاں مارے جائیں گے, نعوذ باللہ, یہ وہاں مارے جائیں گے اور یہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. مکہ فتح نہیں ہو سکتا. یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اللہ انہیں کامیاب کر دے گا, اللہ انہیں کامیاب نہیں کرے گا. یہ کیا کیا؟ سوئے زن کیا اللہ کے مطابق. اللہ اکبر. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے اس سوئے زن کی بنیاد پر. حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب ہونا ہے, اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر کے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوئے زن کیا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ فتح یاب ہوں گے, اس کے باوجود چونکہ نیتن انہوں نے سوئے زن کیا اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. اور آپ دیکھیں ظاہر محترم اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا, پھر مشرکین کا تذکرہ کیا. یہاں پہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, خدا رحمت کرے ان پر, اس صدی کی سب سے بڑی تفسیر, وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نفاق کی جو نقصان ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نفاق شرک سے بڑا نقصان دہ عمل ہے. یاد رکھیے گا, منافقت شرک سے بڑا گناہ بھی ہے اور کیا ہے؟ خطر بھی ہے, خطرناک بھی ہے. منافق مشرک سے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. منافق انسان, اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. مشرک کا معلوم ہے کہ بھائی مشرک ہے, لیکن منافق کا پتہ نہیں چلتا. لہذا جو منافق وار کرتا ہے بڑا خطرناک وار کرتا ہے. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہاں جو پہلے منافقین کا تذکرہ آیا تو یہ اللہ تعالیٰ اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ مشرک سے بڑا خطرہ منافق سے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی فرمائی. کیا تاکید فرمائی؟ کا منافقین اور منافقات, مشرکین اور مشرکات. حالانکہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہہ دے یا ایہا الذین آمنو تو اس آمنو میں کون کون شامل ہو جاتا ہے؟ مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں, عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اگر خدا کہہ دے ایہا المنافقون تو ان منافقون میں عورتیں منافق بھی شامل ہو جائیں گی, مرد منافق بھی شامل ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ایہا المشرکون کہہ کر مخاطب کرے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم یہاں سوئے زن کی جب بات آئی ہے تو اللہ نے فقط یہ نہیں کہا کہ منافقین اور مشرکین, بلکہ منافقات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مشرکات کا بھی تذکرہ کیا ہے, تاکہ تاکید ہو سکے کہ اللہ سوئے زن کرنے والے مردوں کے اوپر بھی تاکیدن گناہ نازل, عذاب نازل کرے گا اور عورتوں کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم یہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو سوئے زن کرتے ہیں, ہم مسلمان بھی کرتے ہیں, تو منافقین اور مشرکین کی بات ہے نا, ہم خود مسلمان اللہ پر ایمان لانے والے لوگ وہ بھی اللہ سے سوئے زن کرتے ہیں, بہت زیادہ سوئے زن کرتے ہیں. جیسے میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ بھئی اللہ نے یہ کام کیوں کر دیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے, بدگمانی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. کہ اللہ یہ میرے ساتھ یہ نہیں کرے گا، مجھے پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ برا کرے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ اگر اچھا گمان کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، وہ اگر میرے ساتھ برا گمان کرے گا تو میں اس کے ساتھ برا کروں گا، اگر وہ کہے گا کہ اللہ بخش دے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بخش دوں گا، لیکن اگر وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے نہیں بخشے گا، مایوس ہو جائے اللہ کی بخشش سے اور مغفرت سے، تو اللہ اسے نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برا گمان کیا، سوء ظن کیا ہے اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں ہمیشہ خوش گمان رہو، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، مایوسی سوء ظن ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز بخشنے والا ہوں، ہر گناہ بخشنے والا ہوں، گناہگار ترین انسان کو بخش سکتا ہوں. آپ کہو نہیں اللہ آپ نہیں بخش سکتے، اللہ آپ یہ گناہ نہیں بخشو گے، نہیں بھائی اللہ بخش دے گا، حسن ظن تو رکھو تم اللہ کے ساتھ. لہذا ہم بہت زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ابھی جانے کا ٹائم نہیں. میں جو سوء ظن ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی مومن کے اوپر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشگمان ہونا چاہیے، مومن کے لیے خوشگمان ہونا چاہیے، حسن ظن رکھو مومن کے ساتھ. جب بھی کوئی تم دیکھتے ہو کسی مومن کو کسی جگہ پر، تو رسول فرما رہے ہیں کہ 70 گمان کرو اس کے بارے میں، 70 گمان کرو. جیسے پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، آپ نے کسی کو ہاتھ میں بوتل پکڑے ہوئے دیکھا، شراب کی بوتل ہے، واقعی شراب کی بوتل، لیکن ضروری تو نہیں کہ شراب کی بوتل میں شراب ہو، شراب کی بوتل میں جوس بھی ہو سکتا ہے، شراب کی بوتل میں پانی بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری گمان آپ کر سکتے ہو اس کے بارے میں. ہو سکتا ہے دوا ہو، کسی اور کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اس کے پاس شیشی نہیں تھی، یہی شیشی پڑی تھی، اس نے پاک کی، صاف کی، دھوئی، مجبوری تھی، اس کے اندر دوا ڈالی، کسی کے لیے لے کے جا رہا ہے. رسول فرما رہے 70 گمان کرو، 70 گمان کرو. ہم مومن کے بارے میں فوراً سے سوء ظن کرتے، اچھا سینما کے باہر دیکھا تھا اس کو، اچھا یہ تو میں تو سمجھتا تھا بڑا مومن آدمی ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، وہ تو سینما کے باہر کھڑا ہوا تھا. بھائی وہ سینما کے باہر کسی مجبوری کے تحت کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کام سے جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں سینما کے اندر جا رہا ہو. اگر فرض کر لو آپ نے اس کو لائن میں کھڑا ہوا بھی دیکھا کہ بھائی ٹکٹ کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہو، اس کے بارے میں بھی آپ 70 گمان کرو، اللہ جانے کس مشکل کے تحت وہاں کھڑا ہوگا، وہ تو بڑا نمازی پرہیزگار آدمی ہے، وہ سچا ہے، وہ دیندار ہے، وہ پرہیزگار ہے، اب 70 گمان کرو. جانے محترم ہم دیکھو اسلام انسان کو کیا اخلاقیات سکھانا چاہتا ہے، اگر واقعی اسلامی معاشرے کے ہر فرد کی اخلاق اس طرح کا ہو جائے تو آپ سوچیں ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا. ان بدگمانیوں کی وجہ سے، سوء ظن کی وجہ سے اب دیکھو ہمارا گھر جہنم بن گیا، ہمارا معاشرہ جہنم بن گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بدگمانی کرتے ہیں. اور عام طور پر جو بدگمانی ہوتی ہے نا جان محترم، یعنی ایک تو اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، خوش گمان بننے کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کیا نا، نفس ایک بچے کی مانند ہے، ہم نے اس کی کیا کرنی؟ تربیت کرنی کہ اس کو سوء ظن کی طرف نہ لگنے دیں، حسن ظن کی طرف لے کر جائیں. لہذا اس کو ہم نے تلقین کرنی کہ فلاں مومن نے یہ کام کیا، مثلا اس نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی، آپ گمان اچھا گمان کریں اس کے بارے میں، بھائی اس نے فرض کر لیجئے میری بھلائی کے لیے کہا تھا، غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا تھا، پریکٹس کروائیں اس کو، اپنے نفس کو پریکٹس کروائیں. تو اذان محترم یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ عام طور پر بدگمانی ایک تو اپنے نفس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, اور اسی کا ایک ذیلی شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ مخالفت ہے. جب کوئی آپ کا مخالف ہو جائے یا آپ اس کے مخالف ہو جائے تو بس پھر اس کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آئی ہے. اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ بھی آپ کو برائیاں نظر آئیں. آپ وہ کوئی نیک عمل بھی انجام دے گا آپ کے بارے میں, آپ ہمیشہ اس کے بارے میں برا سوچو گے, بدگمانی کرو گے, سوئے زن کرو گے. تو اذان محترم مخالفت میں ہمیں اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر فرض کر لیجئے کسی مومن کے ساتھ مخالفت ہو گئی تو ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ. مخالف ہے ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ مخالفت ہو دشمنی نہ ہو. ہم لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ, مخالف کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. لہذا مردوں مخالفت بھی مردوں کی جب ہوتی ہے نا تو وہ مردانہ وار ہونی چاہیے. مردوں کو عورتوں کی طرح مخالفت نہیں کرنی چاہیے, البتہ معذرت کے ساتھ اگر عورتوں کی توہین نہ ہو. یعنی مراد یہ کہ انسان زنانہ انداز سے نہ لڑے, مردانہ انداز سے لڑے, مردانہ انداز سے مخالفت کرے. یہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ مثلا سازشیں ہو رہی ہیں, اس کو کچھ کہہ دیا, اس کو اس کے خلاف کچھ اور کر دیا, چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنی شخصیت بھی خراب کرنا, اس کے لیے بھی مشکلات ایجاد کرنا. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. تو مخالفت اذان محترم ایک بہت بڑا سبب ہے سوئے زن کا. ہمیں مخالفت میں سوئے زن سے پرہیز کرنا چاہیے, چونکہ جب مخالفت میں آپ سوئے زن کرتے ہیں تو پھر اختلاف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اذان محترم آپ تاریخ میں دیکھیں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میں نے کہا نا کہ 70 گمان کرنے چاہیے, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں, صحابی تھا چاہنے والا تھا, اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ فلاں مومن جو آپ کا صحابی ہے اور بڑے آپ کی محفلوں میں بیٹھتا ہے اور بڑا اظہار عقیدت کرتا ہے آپ کے ساتھ, بڑا عشق کا اظہار کرتا ہے, لیکن مولا وہ تو آپ کا مخالف ہے, وہ تو آپ کا دشمن ہے, آپ کو برا بھلا کہتا ہے. کہا کیسے کہہ رہے ہو تم؟ کہا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہارون الرشید کے وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ کا تذکرہ آیا تو اس نے بڑے ببانگ دول ان سب وزیروں کے سامنے اعلان کیا, کہا کہ وہ کسی کے امام نہیں ہو سکتے, وہ میرے امام ہی نہیں ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر جو ان کو امام مانے, وہ غیر امام ہے. تو مولا میں نے اپنی کانوں سے سنا, کہا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا؟ مولا یہی کہا کہ آپ غیر امام ہیں, اگر میں ان کو وہ امام مانوں, میں اگر موسیٰ ابن جعفر کو امام مانوں تو مجھ پر لعنت ہو. امام نے کہا کہ دیکھو وہ ہمارا چاہنے والا ہے, وہ ہمارا عاشق ہے, وہ ہم پر ایمان رکھتا ہے, تمہیں اس کے ساتھ حسن ظن کرنا چاہیے تھا. اس نے کیا کہا؟ دیکھو وزیروں کے سامنے ہارون جس کی تلوار سے ہمیشہ خون بہتا ہے, آل محمد کے چاہنے والوں کا مسلسل وہ قتل عام کرتا ہے, اس کے وزیروں کے سامنے تم کیا سمجھتے ہو وہ میرا نام لے کر کہے گا کہ ہاں موسیٰ ابن جعفر میرا امام ہے؟ اس نے تقیہ اختیار کیا ہے, اس نے کہا کہ موسیٰ ابن جعفر میرے برے امام نہیں ہیں. یہ برے کا لفظ جو ہے اس نے دل میں رکھا کہ موسیٰ ابن جعفر میرے برے امام نہیں ہیں بلکہ اچھے امام ہیں. یہ اس نے وہاں پر تقیتاً یہ بات کی, لفظ برا دل میں رکھا اور پورا جملہ ادا کر دیا. تو وہ جو اس نے لعنت بھیجی ہے کہ جو بھی امام موسیٰ ابن جعفر کو برا امام سمجھے وہ کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. لہذا اے مومن ایسا گمان اس کے بارے میں نہ کرنا, وہ شخص ہمارا چاہنے والا ہے. دیکھیں جناب محترم, یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو سیو کیا کرتے تھے, اور ان کا حکم تھا کہ دیکھو دشمن اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے. یہ ظالم حکمران تشیع کو شکنجے میں لینا چاہتے ہیں, انہیں گرفت میں لینا چاہتے ہیں. لہذا تمہیں اختیار ہے کہ اگر ظاہراً ہماری مخالفت بھی کرنی پڑے تب بھی تم ہماری مخالفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو امام یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک فرد بہت امپورٹنٹ ہے. بھئی انگوش شمار لوگ ہوا کرتے تھے نا ائمہ کے زمانے میں جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے. لہذا امام ان کو سیو کرنے کے لیے کہتے تھے کہ حتیٰ تقیہ اختیار کرنا پڑے اور ہماری مخالفت کرنی پڑے تب بھی تمہیں ہماری مخالفت کرنی چاہیے, تاکہ اللہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور تمہاری وجہ سے مکتب تشیع کی تقویت ہو سکے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اسی طرح سے مولا امام جعفر, مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہی, ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پر. واقعہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم کسی سفر پہ گئے اور تقریباً 2-2.5 ماہ کا سفر تھا, طویل سفر تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو صوفیوں والا لباس پہنا ہوا ہے, وائٹ رنگ کا, اور صوفیوں والی ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اور دیکھتا ہوں کہ جب بھی کاروان رکتا ہے تو وہ مصلی بچھا کر عبادت شروع کر دیتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی صوفی ہے. تو جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تاکہ اس کو نصیحت کروں, تو اس شخص نے میرا نام لے کر کہا کہ یا شقیق اجتنب کثیر من الظن ان بعض الظن اثم. شقیق اس کا نام تھا. اے شقیق بدگمانیوں سے پرہیز کرو, چونکہ بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے, کہتے کہ اس کو تو میرے دل کی بات پتہ چل گئی, اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. ایک دفعہ بس یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. کہتے دوبارہ جب کاروان رکتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے عذر خواہی کروں, معافی طلب کروں. کہتے جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, یعنی گویا میں نے تمہیں بخش دیا. کہتے جب تیسرا موقع آتا ہے اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے قدموں میں گروں. تو جب میں پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور ڈول جو ہے وہ رسی ٹوٹ کے ڈول کنویں کے اندر گر چکا ہے. تو یہ محترم انسان کنویں کے پاس جاتا ہے, ایک دفعہ کنویں کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی بدولت اللہ پانی کو اوپر لے آتا ہے, ڈول اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ ڈول سے پانی پیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور بغیر اس کے کہ میں کچھ بات کرتا ہوں ان سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. میں مبہوت ہوتا ہوں. بعد میں کاروان والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے لیے کنویں کا پانی بھی اوپر آ جاتا ہے, جو اس قدر عبادت گزار انسان ہے, جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کہا تم نے پہچانا نہیں, یہ موسیٰ ابن جعفر ہے, ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجو محمد والے محمد. تو آپ دیکھو اذان محترم, انسان بعض دفعہ امام سے بھی سوء ظن کرتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ امام نے جو یہ چوہا پہنا ہوا ہے, یہ جو حلیہ بنایا ہوا ہے صوفیوں والا, کیوں بنایا ہوا ہے؟ تقیتاً بنایا ہوا ہے. امام جو اس کاروان کے اندر جا رہے تھے, امام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے, لہذا سب کو نہیں بتلایا, چند لوگ جانتے تھے امام کو کہ بھئی یہ امام موسیٰ کاظم ہے. تو زن محترم سوء ظن بہت بری چیز ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے ایک دفعہ کسی جگہ سے اور ان کی زوجہ ان کی ہمراہ تھی، کوئی زوجہ ان کی ہمراہ تھی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ متوجہ ہوتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں حالانکہ ان کی اپنی زوجہ ہیں. تو رسول اللہ نے جو دیکھ رہا تھا اس کو کہا کہ ادھر آؤ. کہا جی یا رسول اللہ. کہا یہ میری زوجہ ہیں، میری وائف ہیں، غلط نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا میں کسی اور عورت کے ساتھ جا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. عزیزانِ گرامی یاد رکھیے کہ تہمت کے مقامات سے بھی دور رہنا مومن کی علامت ہے. تہمت کے مقام سے دور رہو، جہاں سوئے زن پیدا ہو رہا ہو وہاں پر اعلان کرو کہ بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے. اگر فرض کر لیجئے کہیں آپ ایسی جگہ پر گرفتار ہیں، اپنی بہن کے ساتھ کوئی جوان جا رہا ہے، اپنی وائف کے ساتھ بھی جا رہا ہے، اگر وہاں فرض کر لو ایسا ماحول ہے تو آپ کو اس طرح سے اظہار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کی بہن ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی زوجہ ہے، لوگ غلط نہ سمجھیں آپ کے بارے میں، غلط گمان نہ کریں. یعنی خود بھی ہمیں موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے دوسروں کی بدگمانی کے لیے. مومن کو یہ حکم ہے کہ تم بدگمانی نہ کرو، اور جس کے ساتھ یہ بدگمانی ہو رہی ہے اس کو بھی حکم ہے کہ تم بھی ایسا عمل انجام نہ دو کہ لوگ تمہارے بارے میں سوئے زن کریں. لہذا میں اپنے آپ جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے کہ دیکھو بری محفل میں نہ بیٹھنا. اگر آپ شرابیوں کی محفل میں بیٹھو گے، فاسقوں کی محفلوں میں بیٹھو گے، فسق و فجور کی محفلوں میں بیٹھو گے، آپ کو بھائی میں تو وہاں پہ فرض کر لیجئے گانے نہیں سن رہا تھا، میں شراب نہیں پی رہا تھا. اگر آپ شراب نہیں پی رہے تھے لیکن اس محفل میں تو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اگر لوگ آپ کو شرابی کہیں امام فرماتے ہیں تو پھر لوگوں کو ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں کیوں ایسی محفل میں گیا، لوگوں نے جو بدگمانی کی. لوگ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی زبانوں کو تو نہیں روک سکتے آپ، وہ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر میں آپ کیا کر رہے ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، آپ غلط محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تو ظاہر مطلب یہ بدگمانی کے اسباب سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بدگمانی نہ کریں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد کا. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، ایک بس بات کروں گا اور وہ یہ کہ بعض دفعہ بعض جگہوں پر بدگمانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، بعض موارد ایسے. ایک مورد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ کیا ہے، وہ مورد ہے مال کا مسئلہ، پیسہ. آپ جب کسی دوسرے کو پیسہ دیتے ہو تو جانچ کر اور تول کر پیسہ دو اس کو، اس کی شناخت کر کے، تحقیق کر کے پیسہ دو. یا نہ سوچو کہ جناب بس مومن ہے، مومن ہے پیسہ دے دیا اور ماشاءاللہ مومن ہی پیسہ کھا گیا، ٹھیک ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں حضرت اسماعیل، یہ اسماعیلی قوم جو ہے مذہب کے ماننے والے شیعہ امامی، یہ لوگ انہی سے ہیں، انہی کو اپنا امام مانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد. اور امام کی زندگی میں حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، تو بہرحال حضرت اسماعیل ایک دفعہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا کی خدمت میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا ایک شخص ہے جو جس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں. مولا نے وہاں مختصراً عرض کروں، مولا نے پوچھا کہ بھائی کیسا ہے وہ شخص، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تمہاری کیا تحقیق ہے؟ کہا مولا، کہا بابا میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے. جب امام نے یہ سنا کہ وہ شراب پیتا ہے، امام نے کہا جا کر تحقیق کرو، اگر واقعاً وہ شراب پیتا ہے تو اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کرو. بہرحال یہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی بات اس طرح سے میں نے لیا, میں نے اس نے زن کیا اس مومن کے ساتھ کہ بھئی لوگ تو باتیں بناتے رہتے ہیں, میں نے تحقیق نہیں کی اس کے لیے. بہرحال انویسٹمنٹ کر دی, اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ہمیشہ کے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے مومنوں کے ساتھ, کہ کیا ہوا جناب, پیسہ کھا گیا, قلاش ہو گیا وہ شخص, اور کہا جی ہینڈز اپ ہوں میرے پاس کچھ نہیں. اب اسی سال یہ اسماعیل مکے جاتے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آتے ہیں وہاں پر, اور ایک دفعہ خدا سے رو رو کے گریا کر کر کے فرماتے ہیں کہ بارِ الٰہی پیسہ تو ڈوب گیا, میرا پیسہ ڈوب گیا, لیکن اس پیسے کے بدلے میں مجھے ثواب دے دے, اللہ سے ثواب کی دعا کر رہے ہیں. امام نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا اسماعیل کس بات کا ثواب مانگ رہے ہو, کس بات کا ثواب مانگ رہے ہو, خود پیسے ڈبو کر غلط کام کر کے اور اللہ سے اجر و ثواب مانگ رہے ہو, اللہ نے تو نہیں ڈبویا نا تمہارا پیسہ, تم نے تو خود اپنا پیسہ خود ڈبویا اپنے ہاتھوں سے, میں نے نہیں کہا تھا تحقیق کرنا. کہا مولا, اور مولا یا بابا آپ نے تو کہا تھا لیکن میں نے حسن ظن کیا. وہاں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو یہاں حسن ظن کا مقام نہیں ہے, آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تحقیق کرو کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہو, یہاں پہ حسن ظن نہیں چلے گا, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو, آپ کا مستقبل وابستہ ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے, آپ کے گھر کا ساری انکم اس سے وابستہ ہے, ایسے کسی کو نہیں پکڑا دو پیسے. اور اسی طرح سے اور کون سی جگہ ہے, بس آخری مورد ازدواج کا مورد, وہاں پہ ہر کسی کو آنکھ بند کر کے آپ اپنی بیٹی نہیں دے سکتے, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ جی مومن سے حسن ظن ہے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. نہیں, کیسے اچھا ہوگا, آپ تحقیق کرو, یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ تحقیق کرو, عورت کے بارے میں بھی تحقیق کرو, مرد کے بارے میں بھی تحقیق کرو, خاندان کے بارے میں تحقیق کرو, اس کے ماں باپ کے بارے میں تحقیق کرو. لہذا آپ کیسے کسی کو اس طرح سے اپنی بیٹی دے دیتے ہو. ابھی میں واقعی انسان رنج و علم میں مبتلا ہو جاتا ہے جو معاشرے کے بعض خبریں سنتا ہے. کل پرسوں ٹی وی کے اوپر ایک خبر آ رہی تھی, ایک بیٹی جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے تین بیٹیوں کو لے کے پتہ نہیں کس وجہ سے رشتے کے لیے کسی اجنبی شخص کے گھر میں گئی. آپ دیکھیں کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر تینوں بیٹیوں کو اغوا کر لیا, اللہ اکبر, تینوں بیٹیوں کو اغوا کر لیا. بھئی آپ ایسے کیسے کسی اجنبی کے گھر میں چلی گئیں اپنی جوان بچیوں کو لے کر؟ کوئی تحقیق کرتا ہے, کسی مرد کو آپ بھیج دیں, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, اللہ پہ توکل کرو, اللہ انشاءاللہ راستے کھولے گا, اللہ آپ کو اچھے رشتے عطا کرے گا, لیکن اس طرح سے بیٹیوں کو بھینٹ چڑھا دینا. اور آج رو رہی ہیں کہ بھئی بیٹیاں میری اغوا ہو گئی, نہیں پاتا پتہ کہاں چلی گئی. کربناک عزان محترم, ہمارے معاشرے کی صورتحال واقعاً انسان خون کے آنسو روئے اس کے اوپر. تو عزان محترم یہ وہ موارد ہیں کہ جن میں ہمیں حسن ظن نہیں کرنا, سوئے ظن کرنا ہے. ایک بیٹی کا معاملہ ہے, ایک بیٹے کا معاملہ ہے, ساری زندگی کا معاملہ ہے, لہٰذا ہمیں یہاں پر سوئے ظن کرنا ہے, آپ یہاں تحقیق کرنی ہے. سوئے ظن سے مراد یعنی تحقیق کرو کہ بھئی اس کے اندر کوئی برا معاملہ ہو سکتا ہے, شخص برا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو جان محترم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مبین اسلام ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا, اور ہمیں اس نعمت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے. اخلاقیات سے گھر جنت بن سکتا ہے, معاشرہ جنت بن سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاق اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت محترم, ایام غم تقریباً تمام, پر واقعاً وہ توشہ آخرت جو ہمیں आले मोहम्मद के इस दर से लेना चाहिए था, हम नहीं ले सके। हम अपने अमल के ज़रिए से जन्नत में नहीं जा सकते, खुदा का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐ खुदा तूने किस कदर हम पर करम किया कि बाबुल हुसैन हमारे लिए खोल दिए, बाब आज़ादारी हमारे लिए खोल दी। और ये आज़ादारी और ज़ियारत हुसैन, ये हुसैन के गम में रोना, आज़ादारों बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर इनाम और बहुत बड़ा लुत्फ़ है, बहुत बड़ा लुत्फ़ है। अल्लाह जाने अगले साल ज़िंदगी रहे या ना रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे और हर साल आज़ादारी की तौफीक इनायत फरमाए। आज़ादारों बस कोई शख्स नजफ़ में मसाइब पढ़ रहा था, अभी पढ़ना शुरू कर रहे थे एक मुज्तहिद कि एक शख्स एक आरिफ तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और आकर मुज्तहिद से कहा कि आज रात ख्वाब में जनाब जहरा मुझे ख्वाब में आई हैं और उन्होंने मुझे कहा है, इस मुज्तहिद से कहना कि आज जब मजलिस पढ़ें तो मेरे बेटे की रुख्सती के मसाइब ज़रूर पढ़ें। अजरकुम अल्लाह, मेरे बेटे हुसैन के रुख्सती के मसाइब ज़रूर पढ़ें। अज़ादारों, रुख्सती या हुसैन की है या अली अकबर की है? मेरा मौला हुसैन कई रुख्सतियाँ इमाम की मौजूद हैं, मैं खुलासतन अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता। मेरा मौला हुसैन जब रुख्सत आखिर के लिए आए हैं ना, तो आकर एक दफ़ा सदा बुलंद की, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, उम्मे कुलसुम मेरा आखिरी सलाम, रुकैया सकीना मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। अज़ादारों बस मेरा मौला हुसैन जब खेमे से बाहर निकला है ना, तो एक दफ़ा जुलजला के पास खड़ा हुआ, फ़नज़रा इला यमीनन व शमाला, मेरे मौला ने दाएं देखा, मेरे मौला ने बाएं देखा, ना कहीं अब्बास नज़र आ रहे हैं, ना कहीं कासिम नज़र आ रहे हैं, ना कहीं अकबर नज़र आ रहे हैं। जब भी मौला अपने जुलजना पर सवार होना चाहते थे ना, तो कभी रकाबें अकबर थामते थे, तो अब्बास बाजू थामते थे, बड़ी शान से हुसैन सवार होते थे। लेकिन अब हुसैन तन्हा रह गए ना करबला में, फ़नज़रा इला यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नज़र ना आया। ज़ैनब दर खैमा पर खड़ी देख रही थी, एक दफ़ा आगे बढ़कर बागों को थाम कर कहती है, भैया अगर अब्बास नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं अब्बास बनकर आपको सवार करवाऊंगी। अजरकुम अल्लाह, बस ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया ना आज़ादारों, बस अब चंद कदम हुसैन का घोड़ा चला ना, एक आवाज़ हुसैन ने सुनी, महलन महला या बना जहरा, अरे जहरा के लाल ज़रा ठहर जा, जहरा के लाल ज़रा रुक जा। अब जो जहरा के लाल ने पीछे पलट कर देखा ना, क्या देखा, दरे खैमा पर बहन ज़ैनब खड़ी पुकार रही है। हुसैन जुलजना से ज़मीन पर आए, बहन के पास आए, हाथ पकड़ कर ज़ैनब से कहा, ज़ैनब क्या बात है, अभी तो रुख्सती हुई थी, अभी तो खुदा हाफिजी की थी। कहा, भैया अम्मा जहरा की वसीयत याद आ गई, भैया अम्मा जहरा की वसीयत याद आ गई। बस हुसैन ने अम्मा जहरा का नाम सुना ना दश्ते करबला में, हुसैन का कल्ब मुनकलिब हुआ। कहा, बहन क्या वसीयत है? कहा, भैया जरा गुलूए मुबारक नजदीक लाना, भैया ज़रा गला नज़दीक लाना। अब जो हुसैन ने बहन की तरफ गला किया ना, बहन ने बढ़कर भाई के गले पर बोसे देना शुरू किए। एक दफ़ा हुसैन ने कहा, बहन क्या कर रही हो? कहा, अम्मा जहरा ने कहा था, देख ज़ैनब करबला के मैदान में मैं नहीं होंगी, लेकिन जब हुसैन रुख्सत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले पर बोसे देना। हाय, शेमर का कुंद खंजर होगा, मेरे हुसैन का गला होगा। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों बस
اب جب زینب نے بوسے دے لیے نا, ایک دفعہ حسین نے بھی کہا مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی, زینب ذرا اپنے بازوؤں کو بلند کرنا. زینب نے بازو بلند کیے, حسین نے بازوؤں پر بوسے دیے اور کہتے جاتے ہیں بابا نے وصیت کی تھی, دیکھو حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میری لاڈلی زینب کے بازوؤں پر بوسے دینا. ہائے میری زینب, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میری زینب کے ہاتھوں میں رسن بندے گی اور قیدی بنا کر میری بیٹی کو لے جایا جائے گا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ, امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ, حاضرین مجلس کے دلوں میں جو حاجات ہیں بار الہ انہیں برابر فرما. ان کے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کی حفاظت فرما, جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بار الہ انہیں تحصیل علم میں کامیابی عطا فرما, بار الہ میں اخلاق الہی سے مزین فرما, اخلاق محمد و آل محمد سے مزین فرما. بار الہ نسل در نسل ہمیں امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اگلے سال بھی ہمیں عزاداری نصیب فرما, اور بار الہ اس سال اور ہر سال امام حسین کی زیارت نصیب فرما. بار الہ زائرین امام حسین کی حفاظت فرما, شام میں جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما, بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہمارے مرحومین کو جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ اس امام بارگاہ و مسجد اور منتظمین اور نمازیوں کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. بار الہ علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما. آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. بار الہ آغا حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت بالخصوص امریکہ اسرائیل اور تکفیری طاقتوں کو نابودی عطا فرما, آل سعود کو نابود فرما, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.